بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هلك المتمتعون، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. اللہ کے بندو، اللہ سے ڈر جاؤ، اس کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو، اس کے جلال سے ڈرو، اس کے روب اور دبدبے سے ڈرو، اس کے عذاب علیم سے ڈرو، اور اس حقیقت کو جان لو کہ گمراہی کے بہت سے اسباب ہیں، بہت سے راستے ہیں. یہ امتیاز صرف حق اور ہدایت کو حاصل ہے کہ اس کا راستہ صرف ایک ہے، اور وہ اللہ کی وحی. گمراہی کے بے شمار راستے، کچھ راستے ایسے ہیں جن کا غلط ہونا اور جن کا گمراہ ہونا انسان پر واضح ہو جاتا ہے، اور اس کی گمراہی کا انسان کو احساس ہو جاتا ہے. جیسا کہ تمام غلط کاریاں، چوری اور ڈاکہ بنی، کوئی انسان ثواب سمجھ کر چوری نہیں کرتا. جھوٹ ہے، کوئی شخص ثواب سمجھ کر جھوٹ نہیں بولتا، سوائے شیعوں کے، ان کے مذہب میں جھوٹ بولنا کار ثواب، جسے انہوں نے تقیہ کا نام دیا. اور گمراہی کے کچھ راستے ایسے ہیں جن کی گمراہی کا انسان کو احساس نہیں ہوتا، اور یہ راستے بڑے خطرناک، کیونکہ کسی نہج کے غلط ہونے کا اور گمراہ ہونے کا اگر انسان کو احساس ہو تو اسے توبہ کی توفیق مل سکتی ہے. لیکن گمراہی کا وہ راستہ جس کے غلط ہونے کا اسے احساس نہ ہو، وہ اسے کار خیر سمجھتا ہو، اسے اپنے دین کا حصہ سمجھتا ہو، اس راستے سے وہ کیسے توبہ کرے گا؟ کیونکہ توبہ کرنا یہ موقوف ہے احساس گناہ کا، اور جس راستے کو اچھا سمجھا جائے اس سے توبہ کیسے. اور شیطان ان راستوں پر اپنی صلاحیتیں زیادہ صرف کرتا ہے کہ ایسے گناہوں میں انسان کو ملوث کرو جس کے گناہ ہونے کا انسان کو احساس نہ ہو. جس دن وہ مردود قرار پایا تھا اللہ کی بارگاہ، اس دن اس نے کہا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صراطك المستقيم. اے اللہ جس راستے کو تو نے سیدھا راستہ کہا, جس نہج کو تو نے صراط مستقیم قرار دیا ہے, میں اس راستے پر دھرنا دے کر بیٹھ جاؤں. میری یہ پوری کوشش ہوگی کہ کوئی بندہ اس راستے پر آگے نہ بڑھ سکے. مختلف راستے دکھاؤں گا, ان راستوں کو مزین کروں گا, خوبصورت کروں گا, اس طرح سجا کر پیش کروں گا کہ انسان ان راستوں کو صراط مستقیم سمجھے, انہیں ہدایت کا راستہ قرار دے گا, حالانکہ وہ گمراہی کے راستے ہوں گے. گمراہی کے ان راستوں میں سے ایک راستہ جسے شیطان سب سے زیادہ اختیار کرتا ہے اور جس حربے کو سب سے زیادہ استعمال کرتا ہے اور جس جان کو سب سے زیادہ انسانوں پر پھینکتا ہے, وہ ہے غلوب کا راستہ. غلوب کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کی اصل حالت پر قائم نہ رکھا جائے, یا اس کو بڑھا دیا جائے جسے طغیان کہتے ہیں, یا اسے گھٹا دیا جائے جسے تنقیص کہتے ہیں. اپنی اصلی صورت پر اس چیز کو بحال نہ رکھا جائے, قائم نہ رکھا جائے, یہ علم. اللہ نے اس سے روکا, فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم, اے اہل کتاب, اے یہودیوں اور عیسائیوں, اپنے دین میں غلوب سے کام نہ لینا, غلوب سے اجتناب کرنا. جس چیز سے اہل کتاب کو روکا گیا اس چیز سے ہمیں بھی روکا گیا. جو چیز ان کے لیے ممنوع ہے وہ ہمارے لیے بھی ممنوع اور ناجائز, گویا یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مسلم احمد بن حنبل, ابن ماجہ اور ترمذی, نبی علیہ السلام نے فرمایا ایاکم بالغلوب, اے لوگو غلوب سے بچنا, غلوب سے اجتناب کرنا. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلوب, اس لیے کہ تم سے پہلے جتنے بھی گمراہ حکمتیں گزری ہیں, جتنے بھی گمراہ لوگ گزرے ہیں, ان کی ہلاکت اور ان کی تباہی کا سب سے بڑا باعث اور سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ انہوں نے غلوب کیا تھا. اس غلوب کا آغاز کہاں سے ہوا؟ سب سے پہلا غلوب کرنے والا شیطان ابلیس, اس نے غلوب کیا اپنے بارے. جب اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جاؤ, اس نے کہا انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. اپنی ذات کو آدم علیہ السلام سے بڑھایا, اس طرح اس نے اپنی ذات میں غلوب کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّا عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, اس غلوب کی بنا پر تا قیام قیامت تم میری پھٹکار کا مستحق بنو. دوسروں کے بارے میں غلوب کا شکار ہونا یہ شیطان کا ہتھکنڈا تھا. چنانچہ اس سلسلے کا سب سے پہلا غلوب قوم نوح کے پانچ نیک انسانوں کے بارے میں قوم نوح نے کیا. چنانچہ قرآن حکیم میں اس کا ذکر کیا گیا, وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن غدا ولا سهاعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا, اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا. ولا تذرن غدا ولا سهاعا ولا يغوث ويعوق ونسرا, یہ پانچ نام تھے, انہیں مت چھوڑنا, ان کی پوری مجاورت کرنا, ان کی عبادت کرنا, ان کے تصرف اور ان کے اختیار میں ہر چیز ہے. چنانچہ وہ ان پانچ نیک لوگوں کے بارے میں غلوب کا شکار ہو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سرف کے حوالے سے کہ ہذہ اسماء رجال صالحین من قوم نوح, یہ پانچ نام جو ہیں یہ قوم نوح کے نیک لوگوں کے نام ہیں. جب تک یہ لوگ زندہ رہے, یہ غلوب کا سبب آپ کو بتا رہا ہوں, یہ پانچوں لوگ جب تک زندہ رہے
شیطان نے اپنا وار ان پر آزمایا کہ کسی طریقے سے ان کے عقیدے میں یا ان کے عمل میں کوئی انحراف پیدا کیا جائے، مگر شیطان کامیاب تھا، ان پانچ انسانوں کو گمراہ نہ کر سکا. جب گمراہ نہ کر سکا تو شیطان کی جو انتقام کی آگ تھی وہ بھرتی گئی کہ ان کو گمراہ کیوں نہ کر سکا، یہ اپنے عقیدے پر پختہ کیوں ہے، یہ اپنے عمل میں پختہ کیوں ہے. چنانچہ اب شیطان جب ان پانچوں سے مایوس ہو گیا، اب انتظار کرنے لگا ان کی موت کا. فلما ماتوا، جب ان پانچوں کا انتقال ہو گیا، اب شیطان آیا ان کے ہوائیوں کے پاس، عام لوگوں کے پاس. اوحا الیہم، لوگوں کی طرف آج اس نے یہ وسوسہ پیدا کیا، یہ خیال پیدا کیا کہ ان پانچوں کی تعلیم کرو، ان پانچوں کی تعلیم کرو. راج فلما ماتوا عاکفوا علیہم، جب یہ مر گئے تو لوگ ان کے مجاور بن کر بیٹھ گئے. ثم حفروا لهم تماثيل، پھر ان کی مورتیاں بنا لی. یہ دوسرا قدم تھا. بت تراش لیے. فطال علیہم الامد، جب کچھ وقت گزر گیا فعبدوهم، ان کی عبادت شروع کر دی، ان کو پوجنے لگے. یہ غلوب تھا ان لوگوں کو، ان پانچ لوگوں کو، ان پانچ انسانوں کو. انہوں نے مرتبہ عبودیت اور مرتبہ الوہیت تک پہنچا دیا. کتنا ان کی شان کو بڑھایا، کتنی ان کی تعظیم کی. گویا شیطان غلوب پر اس وقت آمادہ کرتا ہے جب وہ کسی انسان سے مایوس ہو جائے، پھر اس طرح اسے اپنے انتقام کا نشانہ بناتا ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے کہ تمہیں تو گمراہ نہیں کر سکتا، تم پر اپنا ہر وقت کامیابی سے استعمال نہیں کر سکتا، لیکن تمہارے ذریعے خلق خدا کو گمراہ کرتا. یہ ان کا حلوم تھا. پیغمبر علیہ السلام نے خبر دی، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، تم سے پہلی امتوں کی ہلاکت میں غلو کار فرما تھا. سب سے بڑا سبب بہت سے غالی آئے، غلو کرنے والے آئے. قرآن حکیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض لوگوں کو اور بطور مثال کے پیش کیا جنہوں نے غلو کیا، ان کا طریقہ غلو بیان کیا کہ کس طرح وہ غلو کا شکار تھے. ہمارا مسار اصل یہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، کہ ایک بندے کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. وقالت النصارى المسيح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. یہودیوں نے جناب عزیر کے بارے میں غلو کیا، اور عیسائیوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا. چنانچہ اس غلوب نے ان کو تباہ کر دیا، ان کا عقیدہ خراب کر دیا، ان کا سلوک خراب کر دیا، ان کا اخلاق خراب کر دیا، دنیا بھی تباہ کر دی، آخرت بھی تباہ کر دی. یہ بھی ہے غلوب کہ انسانوں کو اتنا اونچا مقام دے دیا جائے کہ انسان میں اور معبود میں کوئی فرق باقی نہ رہے، کوئی امتیاز باقی نہ رہے. ایک غلوب اور ذکر کیا، ہمارا اتحاد ہمارا 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 ہوں ارباب من دون اللہ. یہودیوں اور عیسائیوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے صوفیوں کو، اپنے بڑے لوگوں کو اپنا رب مان لیا اور اللہ کو چھوڑ دیا، اپنا معبود مانا اور اللہ کو چھوڑ دیا. یہ بھی ایک غلوب، یہ سابقہ لوگوں کے غلوب کی چند مثالیں ہیں، چند صورتیں ہیں کہ کس طرح وہ غلوب کا شکار ہوا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ بعض لوگوں کا غلوب یہ ہے کہ انہوں نے بندوں کو اللہ کے مقام تک پہنچایا، بعض لوگوں کا غلوب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑ کر اپنے علماء اور اپنے صوفیوں کی اطاعت. چنانچہ اس آیت کا یہی معنی ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنایا، یہی مفہوم ہے. ابھی ابن حاتم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مفہوم بیان کیا جب انہوں نے کہا تھا کہ متحد محبت اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی اس آیت نے مجھے اشکال کیونکہ ہم نے کبھی اپنے علماء کو اپنا معبود نہیں مانا کبھی ان کی عبادت نہیں کی کبھی ان کے سامنے سجدہ نہیں کیا کبھی ان کے لیے نماز نہیں پڑھی نظر و نیاز نہیں دی ان کے نام پر کچھ دبا نہیں کیا کچھ خرچ نہیں کیا ہم نے کبھی ان کو اپنا معبود نہیں بنایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اب تم تو پہلو نمارا ہم لو یہ بتاؤ کہ جس چیز کو تمہارے علماء نے اور تمہارے تابعیوں نے حلال قرار دیا کیا تم نے اس کو حلال نہیں سمجھا ان کے حلال کو اپنے لیے قبول نہیں کیا کہا کہ جی ہاں یہ بات تھی ہم نے اللہ کا حلال کردہ چھوڑ کر ان کے حلال کردہ کو تسلیم کیا ہر تم تو ہر نما ہر رنو علیکم پھر یہ بتاؤ کہ جس چیز کو تمہارے علماء اور تمہارے قاریوں نے حرام کہا اسے تم نے قبول نہیں کیا اس کو تم نے حرام نہیں سمجھا کہا کہ جی ہاں یہ بھی ٹھیک ان کے حلال کو ہم نے حلال سمجھا اور ان کے حرام کو ہم نے حرام سمجھا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فتل کا عبادت ہو تم نے ان کے حرام کو قبول کیا ان کے حرام کو قبول کیا ان دو ذریعوں سے گویا تم نے ان کی عبادت کی انہیں اپنے معبود بنا لیا کسی کی عبادت کرنا اسے معبود بنانے کے مترادف ہے اللہ کی وحی کو چھوڑ کر کسی کی بات کو قبول کرنا گویا اسے معبود ماننا ہے اس کی عبادت کرنا ہے کیونکہ اللہ کی کوئی بھی صفت وہ صرف کسی غیر میں پیدا کرنے کے یہی مانا تو اس غیر کو اللہ کے مقام پر اس صفت نے پہنچا دیا اور یہی غلوم یہی یہ غلوم کی صورت تھی انہوں نے اللہ کی وحی کو چھوڑ کر اپنے علماء کے حلال و حرام کو قبول کیا یہ تمام صورتیں پہلے لوگوں کے غلوم تھی اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی قابل غور ہے اور قابل عبرت نبی علیہ السلام نے فرمایا لقد تبعن سنن من کان قبلکم حظا ما للمرء کیا لوگوں جو لوگ پہلے گزر گئے تم ان کی ہوں بہوں پیروی کرو جس لہج پر پہلی امتیں چلی اسی لہج پر اس امت کے کچھ لوگ بھی چلیں گے ہوں بہوں پیروی کریں گے حسب اللہ علیہ النار اتنی مطابقت ہوگی اتنی موافقت ہوگی کہ جس طرح ایک انسان کے دو جوتے آپس میں متعلق ہوتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ حتی لو دخل احدہم جوہر ضبط لدخلتموہ حتی کہ یہاں تک مطابقت ہوگی کہ اگر ان میں سے کوئی شخص ضبط کی دل میں داخل ہو گیا سب کا معنی عام طور پہ دو کر دیے غلط میرے خیال میں اس کا ترجمہ خانہ اس کی بل میں داخل ہو گیا جس بل میں داخل ہونے کا کوئی شرعی مقصد نہیں ہوتا وہ بل جو ہے وہ تنگ ہوتی ہے انتہائی ناپاک نجس اور گندی ہوتی ہے کوئی مقصد نہیں ہوتا لیکن اگر سابقہ اقوام میں سے کوئی فرد اس بل میں داخل ہوا ہے تو اس امت میں بھی ایک انسان ایسا پیدا ہو کر رہے گا جو اس دل میں داخل ہو کر رہے گا اتنی مطابقت ہو اب یہ ان کی غلوب کی صورتیں ہیں کسی انسان کو درجہ معبود تک پہنچا دیا اور کسی عالم کی اتنی پیروی کی کہ اللہ کی وحی کو چھوڑ کر ان کے حلال کو حلال سمجھا ان کے حرام کو حرام سمجھا اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر کہ تم سابقہ قوموں کی پیروی کرو گے ان سے مطابقت پیدا کرو گے یہ خبر صحیح ہے حدیث صحیح ہے جو اس میں شک کرے گا وہ کافر ہے اس لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا میں مسلم ہوں تسلیم ہاں کہ مومن تو وہ ہے جو پیغمبر علیہ السلام کی میٹھی زبان سے اور دو پیارے ہونٹوں سے نکلے ہوئے ہر ارشاد کو قبول کرے تسلیم کرے اور کوئی شک نہ کرے تم منائی جدو فی انفسہم حرجاً آپ کے فرمان کو سن کر دل میں کوئی تنگی نہ آئے کوئی خرجان نہ آئے کوئی کٹک نہ آئے کوئی شک نہ آئے یہ ایک مومن کے ایمان کی شان ہے کسی مومن مرد کو نہ کسی مومن عورت کو یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مومن بھی کہے اور اللہ اور اس کے رسول کے کسی فرمان کو سن کر اس میں شک پیدا کرے، اس میں خلدان پیدا کرے، اس میں کوئی تنگی پیدا کرے، یا اپنے اختیار کو اللہ اس کے رسول کے فیصلے پر مقدم کرے کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لائق ہی نہیں. یہ نبی اسلام کا فرمان پر حق ہے کہ تم سابقہ قوموں کی پیروی کرو. اب ان قوموں کی تصویر اپنی امت میں دیکھ لو. میں جماعت اہل حدیث کا ترجمان ہوں، اپنا عقیدہ بیان کرتا ہوں. ہماری نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی تمام صفات میں یکتا اور منفرد، اس کی کسی صفت میں کوئی شریک نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا جو مقام ہے، جو اللہ نے خود بیان کیا، اپنے لیے متعین کیا اور اس کے رسول نے ہم تک پہنچایا، وہی مقام ہے. اسی مقام کو ہم تسلیم کرتے ہیں، نہ کوئی تعویل کرتے ہیں، نہ کوئی تعطیل کرتے ہیں، نہ کسی تصویر کے قائل ہیں اور نہ کسی اور زیادتی کے قائل ہیں. جو اس کی صفات ہیں ان صفات پر ایمان لاتے ہیں، جس طرح اللہ اس کے رسول نے بیان کر دی، اس میں کوئی زیادتی نہیں، کوئی کمی نہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ سنتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ. کیسے سنتا ہے، اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سنتا ہے اور اسی طرح سنتا ہے جس طرح اس کے لائق. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے لیکن کیسے دیکھتا ہے، اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ دیکھتا ہے اور بالکل اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح شان ربوبیت کے لائق. اس کی قدرت کو مانتے ہیں، اس کی حاکمیت کو مانتے ہیں. کسی صفت میں ایک ذرہ برابر تعلیم کے مجاز نہیں ہے. یہ ہمارا مذہب ہے، یہ سب کا مذہب ہے، صحابہ کرام کا مذہب. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی صفت میں کوئی انسان شریک نہیں، کوئی انسان شریک نہیں. دنیا کی کوئی چیز شریک نہیں، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی ولی. وہ اپنی تمام صفات میں منفرد. اس کے بعد کہ حسب درجہ پیغمبر کا مقام. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو نہج ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ہم اسی نہج کو ماننے پر مکلف. نہ بائیں طرف تعرض کریں گے، نہ بائیں طرف تعرض کریں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس راستے کا آغاز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا سے، اللہ کی وحی سے کیا تھا، اس راستے کا انجام جنت پر جا کے ہوتا ہے. اگر کوئی دائیں طرف جائے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اگر کوئی بائیں طرف منحرف ہو گیا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. کیونکہ پیغمبر اسلام کا دعویٰ ہے بیعتِ مفتاح، جنت کی چابی قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگی. لہذا جو شخص اسی راستے پر چلتے ہوئے میرے پیچھے آئے گا، جس راستے پر میں چلا ہوں، تو جس طرح میں جنت کو کھولوں گا اور جنت میں داخل ہوں گا، اسی طرح میرے پیچھے آنے والا بھی میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. اور ایک ہی راستہ ہے، وہ مختلف راستے نہیں ہے، مختلف سڑکیں نہیں ہے. ہر صراطی مستقیما، یہ میرا سیدھا راستہ ہے. سب تبعوہ، اسی کی اتباع کرو. ولا تتبعوا السبل، اور مختلف اور متفرق راستوں کی اتباع نہ کرو. جنت کا ایک ہی راستہ، اسی نہج پر ہم پائیں. ہماری فکر یہی ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے، ہمارا نظریہ یہی ہے. اتنے صاف ستھرے عقیدے میں اگر کوئی مائی کا لال ہے تو قلوب کا شائبہ بھی پیدا کر کے دکھائے. اس میں کون سا قلوب؟ جس انسان کا جو مقام ہے وہ اس کا مقام. کسی انسان کو ہم اس کے مرتبے سے اٹھاتے نہیں، نہ کم کرتے ہیں. کسی انسان کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ وہ عالم الغیب ہو سکتا، وہ مختار کل ہو سکتا ہے، وہ سجدے کے لائق ہو سکتا ہے، نظر و نیاز کے لائق ہو سکتا ہے، یا اس قابل ہو سکتا ہے کہ اس کا نام لے کر جانور کو ذبح کیا جائے. ہمارا عقیدہ نہیں. یہ ہے وہ مذہب جو اللہ نے عطا فرمایا اعتدال کا راستہ. اللہ پاک نے فرمایا وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ امت وسطا لتكون شهداء على الناس، کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، درمیانی اعتدال کے راستے والی، یہ اعتدال کا حد ہے، اعتدال کا راستہ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا، اعتدال اسی راستے میں ہے جو راستہ آسمان سے آیا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دیا. انتہائی صاف ستھرا عقیدہ ہے، کتاب و سنت سے ماخوذ ہے، لوگ جو چاہے کہیں، جس کو چاہے ہمیں بدنام کرے، یہ ہمارا عقیدہ جو قلوب سے پاک. اب سوال یہ ہے کہ سابقہ قوموں نے قلوب کیا، نیک بندوں کے بارے میں، علماء کے بارے میں، صوفیاء کے بارے میں، اور پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تم سابقہ قوموں کے روش پر ہوبہو چلو گے تو پھر یہ ہوبہو چلنے والے کون؟ جو میں نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا یہ تو محفوظ ہے کتاب و سنت، پھر یہ قلوب کرنے والے کون ہیں جن کی خبر پیغمبر اسلام نے دی؟ راجع آئیے دیکھیں، مطالعہ کریں، سابقہ لوگوں کی تقریر اپنی اس امت میں تلاش کریں، سابقہ لوگوں کی غلوب کی سب سے پہلی خوب یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے مقام تک پہنچا دیا، مقام ربوبیت دے دی، ان کی عبادت کرنے لگی. جاؤ جا کے مزاروں کو دیکھو، ان پر سجدے کرنے والے کون ہیں، ان مزاروں پر دفن ہونے والے انسانوں کی عبادت کرنے والے کون ہیں، ان کو مقام ربوبیت تک پہنچانے والے کون ہیں. یہ وہ غلوب ہے جو سابقہ لوگوں میں پیدا ہوا اور وہ برباد ہو گئے، اور اسی کی صورت پیغمبر اسلام کی خبر کے مطابق آج امت کے طبقے میں پائی جاتی ہے. عبادت تو بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی کسی قسط میں کوئی انسان اللہ کی برابری کرنے والا نہیں. اس عقیدے کا تحفظ کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص نے آ کے کہا ما شاء اللہ و شاء اللہ، جو اللہ چاہے اور آپ چاہے، جو اللہ چاہے اور آپ چاہے. مشیت تو اللہ کی، پوری کائنات کی چاہت اور مشیت اللہ کے تابع. انسان بھی چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، وہ خوش چاہتا ہے، لیکن اللہ کی تقدیر کی چاہت کچھ ہوتی سزا اللہ عصمت. انسان چاہتا ہے، اس کا ارادہ ہے. اس شخص نے کہا ما شاء اللہ و شاء اللہ، جو اللہ چاہے اور آپ چاہے. نبی علیہ السلام غصے میں آ گئے اور فرمایا اجعلتنی للہ ادلا، اجعلتنی للہ ضدا، تم نے اپنے اس قول کے ذریعے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، اللہ کا ہمسر بنا دیا. یہ ہے عقیدہ توحید کا تحفظ، یہ ہے وہ عقیدہ جو ہر قسم کے غلو سے پاک ہے. تم نے اپنے اس قول کے ذریعے مجھے اللہ کا ہمسر بنا دیا. قولوا ما شاء اللہ وحده، یہ کہا کرو کہ جو ایک اللہ چاہے اسی کی مشیت کے تابع ہے پوری کائنات کی مشیت، اسی کے ارادے کے تابع ہے پوری کائنات کا ارادہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کی کسی صفت میں کوئی انسان ذرہ برابر بھی شریک نہیں. اگرچہ آج ایک طبقہ موجود ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل کہہ رہا ہے، لیکن آپ غور کریں نبی اسلام نے کس طرح عقیدہ توحید کا تحفظ کیا، اور کس طرح ایسا عقیدہ اپنی امت کو دیا جو ہر قسم کے غلوب کے پاس ہے، کہ تم نے یہ کہہ دو مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. یہ وہ نحو ہے، وہ فکر ہے جو الحمدللہ آج جماعت اہل حدیث پیغمبر اسلام اسلام گھر سے آتے ہیں، صحابہ کی ایک جماعت مسجد میں بیٹھی ہوئی ہے. جب آپ صحابہ پر داخل ہوئے تو صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے ہیں، صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے ہیں تو پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ سید الموحدین، تمام موحدین کے سردار، فرمایا کہ لا تقرونی کما اقرت النصارى عیسی ابن مریم، لا تقومونی کما تقوم العاجم، مجھے دیکھ کر اس طرح کھڑے نہ ہوا کرو جس طرح اجمی کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح کھڑے نہ ہوا کرو جس طرح اجمی کھڑے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں نے آپ کی شان سے آپ کو بڑھایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تقرونی کما اقرت النصارى عیسی ابن مریم، جس طرح عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کو ان کی شان سے بڑھایا تھا اس طرح مجھ کو مت بڑھاؤ. فانما انا عبد، میں تو ایک بندہ ہوں. فقولوا عبد الله ورسوله، میرے بارے میں اگر تم تعریف کرنا چاہو، میری سنا بیان کرنا چاہو، میری شان میں تصویریں کہنا چاہو، تو صرف یہ کہا کرو کہ میں جو اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول، جو شان ہے وہ بیان کرو، جو مقام اللہ نے دیا وہ بیان کرو، اس سے آگے تجاوز نہ کرو. کہ عقیدہ توحید کا تحفظ ہے ایسا پاکیزہ عقیدہ جو ہر قسم کے غلوب سے پاک، کیونکہ اگر تم میری توحید کرو گے میرے سامنے، میرے سامنے بیٹھ کے میری تعریف کرو گے، تو اس میں بہت سی کواستے ہیں. اور یاد رکھو، کسی کے منہ پر بیٹھ کر اس کی تعریف نہ کیا کرو، اس سے عقیدہ توحید میں خبر پیدا ہوتا ہے. پلے سے باندھ لو اس بات کو، کسی کے سامنے بیٹھ کر اس کی تعریف نہ کیا کرو. جب تعریف کرو گے تو اس تعریف کے لائق اپنے آپ کو سمجھے گا، اس کے دل میں خیال پیدا ہوگا کہ میں بڑا، اپنی عظمت اپنی بڑائی پیدا ہوگی. اور یاد رکھو، ہر کبریا و لبائی، بڑائی جو ہے وہ اللہ کا لباس. من لا دعنی فیہ ادخلہ النار، جو میری چادر میں ہاتھ ڈالے گا اس کو میں جہنم میں ڈال دوں. نبی اکرام کی حدیث ہے، اذا رأیت المطاحین فاحثوا فی وجوہہم التراب، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ تمہارے سامنے بیٹھ کر تمہاری تعریف کر رہا ہے، تو دونوں ہاتھوں سے مٹی بھر کے اس کے منہ میں ڈال دو. اس طرح عقیدہ توحید کا تحفظ کیا گیا، اس طرح یہ نصیحت کی گئی، ہدایت کی گئی کہ اپنے دین کو غلوب سے پاک رکھو، نہ اپنے بارے میں نہ کسی غیر کے بارے میں کسی قسم کی طغیانے کا شکار نہ بنو. صحابہ کا لوگوں کا غلوب یہ بھی تھا کہ انہوں نے اللہ کی وحی کو چھوڑ کر اپنے علماء اور اپنے پادریوں کے حلال و حرام کو قبول کیا اور اللہ کی وحی کو پسے پشت ڈال دیا. آج بھی اس معاشرے میں اس کی تصویریں ہر جگہ موجود ہیں، پوری دنیا میں موجود. وقلیل من عبادی الشکور، اللہ کے نیک بندے بہت تھوڑے رہ گئے. زمین بھری بھری ہے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے لیے خاص خاص ائمہ کا چناؤ کر لیا، کسی نے کسی امام کا، کسی نے کسی امام کا، ان کے حلال و حرام کو سمجھتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اللہ کی نہیں کچھ اور. نہ ان کے مدارس میں صحیح معنی میں قرآن کی تعلیم ہے، نہ حدیث کی تعلیم ہے، نہ اپنے مذہب کی فقہ ہے، اپنے امام کے اقوال و آراء. وہی تقریر ہے جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی اور پیغمبر اسلام کی خبر تھی. وکرما بتاؤ پھر کہ وہ کون سی جماعت ہے پھر جو اس حدیث کی روشنی میں سابقہ اقوام کی تقریر بن سکتی، کہ اللہ کی وحی کو چھوڑ کر علماء اور پادریوں کے حلال و حرام کو قبول کرنا، یہ کہاں کی کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا دین ہے؟ دین صرف کسی چیز کا نام ہے کہ اللہ کی حاکمیت ہو، اللہ کی پیروی کی جائے، ادخلوا فی السلم کافہ، سب کے سب اس دائرے میں داخل ہو جو دائرہ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو دیا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میٹھی زبان کے ذریعے اس دائرے کی تعلیم کی. یہ سلامتی کا راستہ ہے، یہ تحفظ کا راستہ ہے. اس راستے سے اگر منحرف ہو جاؤ گے، درگستہ ہو جاؤ گے، تو پھر غلوب کا راستہ پیدا ہو جائے گا.